फिराई है देखो लबों पर जिक्रे खुदा जिक्रे आखा खुले आँख सल्ली अला कहते कहते
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله مدنی چینل کے ناظرین آپ ملاحظہ کر رہے ہیں پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مالک کریم آج کے دن کو ہمارے لیے رحمتوں والا بنائے برکتوں والا بنائے ہمیں وہ کام کرنے کی سعادت اور توفیق عطا فرمائے جس میں اس کی اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رضا شامل ہو۔ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنا یقیناً بے شمار برکتوں کو لانے والا ہے اور رب العالمین جل وعلا کی رحمتوں کو بندے تک پہنچانے والا ہے۔ ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سحری کے وقت کچھ سی رہی تھی کہ اچانک سوئی گر گئی اور چراغ بجھ گیا۔ اتنے میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے، چہرہ مبارک کی روشنی سے سارا گھر روشن ہو گیا حتیٰ کہ سوئی بھی مل گئی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ کا چہرہ کتنا روشن ہے؟ نور والے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس شخص کے لیے ہلاکت ہے جو مجھے قیامت کے دن دیکھ نہ سکے گا۔ عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، وہ کون ہے جو آپ کو نہ دیکھ سکے گا؟ فرمایا، وہ بخیل ہے، وہ کنجوس شخص ہے۔ پوچھا، بخیل کون؟ ارشاد فرمایا، جس نے میرا نام سنا اور مجھ پر درود پاک نہ پڑھا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تعالی ہمیں کثرت سے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے سنتے ہیں تلاوت قرآن۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم،
اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔
الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان اتاہم،
وہ جو اللہ کی آیتوں میں جھگڑا کرتے ہیں بے کسی سند کے کہ انہیں ملی ہو۔
کبر مقتا عند اللہ وعند الذین آمنوا،
کس قدر سخت بیزاری کی بات ہے اللہ کے نزدیک اور ایمان والوں کے نزدیک۔
كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار،
اللہ یوں ہی مہر کر دیتا ہے متکبر سرکش کے سارے دل پر۔
وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي ابلغ الاسباب،
اور فرعون بولا، اے حامان میرے لیے اونچا محل بنا شاید میں پہنچ جاؤں راستوں تک۔
اسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا،
کاہے کے راستے آسمانوں کے تو موسیٰ کے خدا کو جھانک کر دیکھوں اور بے شک میرے گمان میں تو وہ جھوٹا ہے۔
وَكَذَلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ وَصُدَّ عَنِ السَّبِيلِ،
اور یوں ہی فرعون کی نگاہ میں اس کا برا کام بھلا کر دکھایا گیا اور وہ راستے سے روکا گیا۔
وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابِ،
اور فرعون کا داؤں ہلاک ہونے ہی کو تھا۔
وَقَالَ الَّذِي آمَنَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُونَ أَهْدِكُمْ سَبِيلَ الرَّشَادِ،
اور وہ ایمان والا بولا، اے میری قوم میرے پیچھے چلو میں تمہیں بھلائی کی راہ بتاؤں۔
يَا قَوْمِ إِنَّمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار.
اے میری قوم، یہ دنیا کا جینا تو کچھ برتنا ہی ہے اور بے شک وہ پچھلا ہمیشہ رہنے کا گھر ہے.
من عمل سیئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب.
جو برا کام کرے تو اسے بدلہ نہ ملے گا مگر اتنا ہی، اور جو اچھا کام کرے مرد خواہ عورت اور ہو مسلمان تو وہ جنت میں داخل کیے جائیں گے، وہاں بے گنتی رزق پائیں گے.
وَيَا قَوْمِ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ.
اور اے میری قوم، مجھے کیا ہوا، میں تمہیں بلاتا ہوں نجات کی طرف اور تم مجھے بلاتے ہو دوزخ کی طرف.
تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار.
مجھے اس طرف بلاتے ہو کہ اللہ کا انکار کروں اور ایسے کو اس کا شریک کروں جو میرے علم میں نہیں، اور میں تمہیں اس عزت والے بہت بخشنے والے کی طرف بلاتا ہوں.
لا جرم أنما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب.
آپ ہی ثابت ہوا کہ جس کی طرف مجھے بلاتے ہو اسے بلانا کہیں کام کا نہیں، دنیا میں نہ آخرت میں، اور یہ ہمارا پھرنا اللہ کی طرف ہے، اور یہ کہ حد سے گزرنے والے ہی دوزخی ہیں.
صدق اللہ العظیم.
سبحان اللہ. اللہ رب العالمین جل وعلا نور قرآن سے ہمارے قلوب اور ہمارے اذہان منور فرمائے، قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی بھی توفیق دے، اسے سننے کی بھی سمجھنے کی بھی سعادت عطا فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین، قرآنی احکامات ہمیں بتاتے ہیں کہ اچھا کیا ہے، برا کیا ہے. اچھائی کی ترغیب دی جاتی ہے، برائی سے ہمیں منع کر دیا جاتا ہے. گزشتہ دنوں کسی نیو مسلم کا انٹرویو ایک ریلیز ہوا، اس میں ان کا بیان تھا کہ میرے اسلام قبول کرنے کا سبب یہ چیز بنی. ڈاکٹر بائی پروفیشن تھے وہ، اور انہوں نے کہا کہ میرے اسلام قبول کرنے کا سبب یہ چیز بنی کہ اسلام نے جن چیزوں سے منع کیا ہے وہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی تناظر میں انسان کے لیے نقصان دہ ہے، تبھی اسلام نے اس سے روک دیا ہے. اور جن چیزوں کا کرنے کا حکم دیا ہے ان کی خوبی یہ ہے کہ وہ انسان کے لیے فائدہ مند ہی ہے، اس لیے اسلام نے وہ کرنے کا حکم دیا ہے. اس ڈاکٹر نے اس پر ریسرچ کی، اور جب اپنے علمی طور پر وہ یہاں تک پہنچے کہ واقعی اسلام کی یہی بات درست ہے اور اسلام میں یہی خوبی بدرجہ اتم موجود ہے کہ جس چیز سے منع کر دیا جاتا ہے وہ انسانیت کے بھلے کی ہوتی ہی نہیں ہے، اور جس کے کرنے کا حکم دیا جاتا ہے اس میں انسانیت کا کوئی نقصان نہیں ہوتا، اس بحاف پر وہ دین اسلام کے مزید قریب ہوئے اور بالآخر الحمدللہ دامن اسلام میں آ گئے. اللہ رب العالمین جل وعلا ہمیں دین اسلام پر استقامت نصیب فرمائے، اور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے احکامات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین، حالت تو یہ ہے کہ کچھ چیزیں ہمیں اچھی لگ رہی ہوتی ہیں لیکن وہ ہوتی نہیں ہے اچھی، اور بعض چیزیں ایسی ہیں جو بری لگ رہی ہوتی ہیں لیکن وہ بری ہوتی نہیں ہے. ہماری عقلوں میں فرق ہوتا ہے. ایک عقل مند شخص جو اپنے آپ کو باشعور بھی بتا رہا ہوتا ہے वो जब किसी चीज के बारे में फैसला करता है या उसे देखता है तो कहता है नहीं ये अच्छी नहीं है, और उसी के मुताबिक उसी की तरह का कोई बाशऊर फर्द, बाहोश, बाखिरद फर्द, वो कहता है कि जिस चीज को ये सामने वाला अच्छा कह रहा है वो बुरी है, ये जिसको ये बुरा कह रहा है वो अच्छी है। अकलें मुख्तलिफ होती हैं और तरजीहात मुख्तलिफ होती हैं, सोचने के दायरा कार मुख्तलिफ होते हैं और देखने के यूं समझिए कि एंगल मुख्तलिफ होते हैं। इंसान को कभी अच्छा बुरा नजर आ रहा होता है, बुरा अच्छा नजर आ रहा होता है, तो फिर ये तायीन कैसे होगी, ये तायीन कैसे किया जाएगा कि जिस चीज को मैं देख रहा हूं, जिस चीज को मैं अच्छा समझ रहा हूँ वो वाकई अच्छी है, जिस चीज को मैं बुरा समझ रहा हूँ वो वाकई बुरी है, इसका तायुन कौन करेगा? अगर बंदा दामन इस्लाम में होगा तो इस बात के नतीजे तक पहुंचने में कोई तामुल नहीं होगा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला और उसका दीन ये फैसला करेगा कि जो चीज मुतनाज़े बनी हुई है ये अच्छी है या बुरी है। जो यहां से फैसला आ गया वही दुरुस्त फैसला है। रब्बुल आलमीन जल्ला वाला ने जिन अहकामात का हमें मुकल्लफ बनाया है, जिन चीजों के करने का हमें हुक्म इरशाद फरमाया है, यकीनन उसमें हमारे लिए भलाई है, उसमें हमारी खैरखाही है, उसमें हमारे लिए अच्छाई है, इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने वो करने का हुक्म दिया, क्योंकि हमारा रब वो है जो हम पर मेहरबान है, जो हम पर करम फरमाने वाला है, जो हमसे भलाई का इरादा फरमाता है, जो हमें आसानी देता है। इरशाद हुआ यूरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्रा वला यूरीदु बिकुमुल उस्र, यानी रोजों की फर्जियत के बाद में अगर इस बात को देखा जाए तो एक आम अकल कहती है कि सुबह से शाम तक भूखा रहना इसमें क्या फायदा है, क्यों ये हुक्म दिया गया है? बंदा है, उसके पास खाने को है, वो खाता रहे, क्यों रोका जा रहा है उसे कि सुबह से लेकर शाम तक खाए भी नहीं पिए भी नहीं? हालांकि एक जानदार को खाने पीने की तो जरूरत है जिंदगी गुजारने के लिए, लेकिन जब रोजे के अहकामात के तनाजुर में इसको देखते हैं और अल्लाह तबारक व तआला ने एक महीने के माह रमजान के रोजे फर्ज किए, तो फिर इस बात को बताया कि कुतिब अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिब अलल्लज़ीन मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून, तुम पर फर्ज किए गए जैसे तुमसे पिछलों पर फर्ज किए गए थे, क्यों किए गए? ताकि तुम्हें तकवा मिले। फिर बंदे को तरगीब दी जा रही है कि ये चंद दिनों की बात है, इसमें भी जो मरीज हो, जो मुसाफिर हो, उसके लिए दीगर अहकामात हैं, और फिर फर्जियत रोजा के बाद भी इरशाद फरमाया जा रहा है युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्र वला युरीदु बिकुमुल उस्र, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे लिए आसानी का इरादा फरमाता है। ये बात हमेशा याद रखिए कि हुस्न व कुबह यानी किसी चीज का अच्छा होना या बुरा होना ये अकली चीज नहीं है बल्कि शरई चीज है, यानी अच्छाई क्या है बुराई क्या है इसका फैसला हम अकल से नहीं करेंगे, क्योंकि जिस तरह मैंने भी अर्ज किया कि अकलें तो मुख्तलिफ हैं, बहुत सारे अकलमंद एक सीधी सीधी बात पर मुख्तलिफ ग्रोहों में बट जाते हैं, एक अकलमंद कहता है कि ये सही है, दूसरा अकलमंद कहता है कि नहीं ये गलत है, तो फिर क्या किया जाए? तो इसका मायार इसमें अच्छाई है या बुराई शरीयत है, शरीयत बताएगी कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, जिसको अल्लाह पाक और उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अच्छा फरमाएं यकीनन वो अच्छा है, जिससे कहें कि ये बुरा है इससे बचो इससे दूर रहो तो यकीनन उसमें बुराई है, और फिर फलाह और कामयाबी इसमें है कि बंदा उसे छोड़ दे और उससे दूर रहे। बेहतर क्या है और कौन लोग बेहतर है, आज इंशाल्लाह अज़्ज़ वजल हमारे सिलसिले का टॉपिक रहेगा, भलाई की बातों को डिस्कस किया जाएगा, सैयद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वाली वसल्लम की तालीमात से इंशाअल्लाह हम सीखने की सआदत हासिल करेंगे कि अच्छा क्या है बुरा क्या है, अच्छे अखलाक कैसे होते हैं, इन्हें किस तरह से इख्तियार किया जा सकता है, वो कौन से औसाफ हैं जो एक आम बंदे को भी अगर उसकी जिंदगी में आ जाए तो अल्लाह तबारक व तआला का महबूब बना देते हैं। इंशाअल्लाह आज उन चीज़ों को हम सीखने की कोशिश करेंगे, सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे तो मुख्तलिफ पहलू भी जेर बहस आएंगे। अभी इब्तिदा में उमर भाई से कलाम सुनते हैं, उसके बाद इंशाअल्लाह गुफ्तगू की तरफ मजीद बढ़ेंगे। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम
सल्लल्लाहु अलैका या
وسلم عليك يا حبيب الله صلى الله عليك يا
جاؤں میں اگر اس در
در سے جاؤں تو قدم کیا بچے بیمار غم قرب مسیحا حشر میں تکتے پھرتے ہیں ادو حشر میں تکتے پھرتے ہیں ادو کہ آفتوں میں گھر گئے ان کا سہارا چھوڑ آفتوں میں گر گئے ان کا سہارا چھوڑ آفتوں میں گر گئے ان کا سہارا جو ان کے در پہ جاتے ہیں حسن جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر جی کے مرتے تمہارا چھوڑ کر
سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات ہے جی استاد تمن شہنشاہ سخن مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا زبردست کلام جو عقید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور ان کے دیار کی محبت سے بھرپور کلام ہے. اللہ کریم ہمیں اس کلام کی برکتیں عطا فرمائے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے میٹھے مدینے کی بار بار با ادب حاضری ہمارا مقدر فرمائے. اور ماشاءاللہ آج خبر یہ ہے کہ عازمین حج کی جو پہلی فلائٹ ہے وہ روانہ ہو چکی ہے. اللہ کریم جل وعلا اس سال حج کرنے والوں کو سب کا حج اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے, ہمیں بھی سعادت دے. سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمیں بھی حاجی بنائے. مدنی چینل کے ناظرین, بہتر کون آج سلسلے کا عنوان ہے, ٹاپک ہے, اس پر انشاءاللہ گفتگو ہونی ہے. ہم سب کے ویسے اپنے اپنے معیارات سیٹ ہیں, ہمیں کب کون بہتر لگتا ہے, اور جس سے ہمارا کام نکل جائے بھائی وہی بندہ اچھا ہے. اگر کام اس نے اٹکا دیا پھنسا دیا پھر چاہے کتنا نمازی ہے کتنے اچھے اخلاق والا ہے کتنا ملنسار ہے جو جو اچھائی امیجن کی جا سکتی ہے وہ بھلے اس میں پائی جاتی ہے, لیکن اگر ادان بھائی میرا کام اس نے نہیں کیا میرے گوٹ جو ہے وہ اس کے پاس پھنسی ہوئی ہے تو پھر اس سے برا آدمی کوئی نہیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. قلب یقیناً دنیا کے اندر رہتے ہوئے ہم بہت ساری چیزیں دیکھتے ہیں جس میں سے یوں ہوتا ہے کہ واقعی بعض لوگوں نے اپنا ایک ذہن بنا رکھا ہوتا ہے یا بعض چیزوں کے معیار جو ہے لوگوں کے خود بنائے ہوئے ہوتے ہیں کہ اس معاملے میں کون سب سے بہتر ہے کون اچھا ہے. ایسے ہی یعنی مختلف صفات کے اعتبار سے لوگ جو ہے وہ مختلف تجزیے کرتے ہیں
جی.
کہ ہمارے لیے ملک کے لیے سب سے بہتر کون ہے جی, عوام کے لیے سب سے بہتر کون ہے, اور ایسے ہی جو ہے وہ معاشرتی مسائل کے حل کے لیے سب سے بہتر کون ہے. اس طرح کی جو ہے وہ یوں کہہ لیں کہ مختلف اعتبار سے شعبہ زندگی کو دیکھیں تو لوگوں نے اپنا ایک ذہن بنا رکھا ہوتا ہے کہ یہ آدمی جو ہے وہ بہتر ہے. ایسے ہی اپنے لیے بعض لوگ جو ہے نا وہ کہتے ہیں فلاں چیز میرے لیے بہتر ہے کہ مجھے جو ہے وہ اس سے فائدہ ملا تھا, مجھے نفع ملا تھا, میرے کام آ گئی تھی فلاں چیز تو یوں, یا وقت پر فلاں بندہ میرے کام آ گیا تھا. اگرچہ وہ کردار کے اعتبار سے کتنا چاہے جو ہے وہ برا ہو لیکن اگر کسی مشکل میں میرے کام آیا سو ہمارے نزدیک ہم کہتے ہیں بہتر یہی ہے جی, اور سب سے بہتر یہی ہے جی, یعنی سب سے اچھا یہ ہے. ہمارے ہاں الگ الگ معیارات ہیں, لیکن ظاہر سی بات ہے کہ وہ معیارات جو لوگوں کے اپنے بنائے ہوئے ہیں, جیسے انسان کی سوچ فکر ناقص ہے ایسے ہی یعنی آدمی غلطی بھی کر لیتا ہے, غلطی ہو بھی جاتی ہے اس سے. بعض اوقات جو ہے یوں کہہ لیں کہ جو صغرا کبرا ملا کر بندہ نتیجہ نکالتا ہے وہ بھی غلط ہو جایا کرتا ہے, اور اس کے اسباب
زیادہ چھوٹا پڑ جاتا ہے.
بالکل ایسے ہی بعض دفعہ ہم جو ہے وہ مختلف چیزوں کو ضرب تقسیم کر کے جمع نفی کر کے جب نتیجہ حاصل کر رہے ہوتے ہیں نا تو ضروری نہیں کہ ہر بار وہ نتیجہ درست ہو, کیونکہ ہماری سوچ فکر عقل اس میں خطا واقع ہو جاتی ہے. بندہ خطا غلطی کر دیتا ہے تو جو انسانوں کے بنائے ہوئے معیار ہیں ان کے اندر غلطیاں بھی ہو جایا کرتی ہیں, بنائے ہوئے نظام بھی غلط ہو جایا کرتے ہیں, لیکن جو سب سے اکمل عقل عطا فرمانے والا ہے اللہ تبارک و تعالی, اس کے جو فیصلے ہیں جو اس کا عطا کردہ معیار ہے وہ غلط نہیں ہوتا. ایسے ہی جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے سب سے بڑھ کر عقل عطا فرمائی, جن کے صدقے میں یوں کہہ لیں اللہ تبارک و تعالی نہ سمجھوں کو سمجھ اور بے عقلوں کو عقل والا کر دیا کرتا ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو معیار انہوں نے مقرر فرمایا ہے یقیناً وہ خطا سے مبرہ اور منزہ اور پاک ہے, اور وہی معیار جو ہے بہتری کا, اچھا ہونے کا, نفع مند ہونے کا, فائدہ پہنچانے والا ہونے کا جو معیار اللہ رسول کا قائم کردہ ہے وہی معتبر ہے, اور ہمیں بھی چاہیے کہ اسی کو مان لیں. اسی میں بھلائی ہے, جسے میں فائدہ مند کہہ رہا ہوں وہ نقصان بھی دے سکتی ہے. دیکھیں ڈاکٹر جو ہے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے مریض آیا اس کے پاس, دوائی ریکمینڈ کر دی اس نے اچھی طرح سے اس کا یوں کہہ لیں معائنہ کرنے کے بعد, اور کچھ عرصے کے بعد پتہ چلتا ہے ایک دن کے بعد دو دن دوائی ریئیکشن کر گئی ہے جی, حالانکہ اس نے یہ غلط کام کرنے کے لیے ریئیکشن کرنے کے لیے نہیں دی تھی, اس نے تو اس لیے ریکمینڈ کی تھی کہ یہ اس کے لیے بہتر ہے
جی,
یہ اس کے لیے اچھی ہے, یہ اس کے لیے فائدہ مند ہے, لیکن سوچ فکر یا جو نتیجہ ہم حاصل کرنا چاہ رہے تھے وہ حاصل نہیں ہوا اور بدلے میں نقصان ہو گیا. چاہ رہے تھے فائدہ لیکن ہوا نقصان,
ہوا نقصان.
لیکن جب جس چیز کو اللہ رسول فرما رہے ہیں یہ بہتر ہے, یہ فائدہ مند ہے, یہ فائدہ دینے والی چیز ہے, ایسا نہیں ہو سکتا جسے اللہ رسول فائدے والا کہیں, اللہ رسول جس کو بہتر کہیں, جسے افضل کہیں, جسے مسلمانوں کے کام آنے والا کہیں دنیا میں بھی آخرت میں بھی, وہ کام نہ آئے ایسا نہیں ہو سکتا. اگر ایسا ہے کہ وہ کام نہ آئے تو اس کے اندر بندے کی اپنی غلطی شامل ہے کہ اس نے کوئی ایسا کام کر دیا. جیسے نیکیاں بندے کے کام آنے والی چیز ہیں, قیامت میں بھی کام ہے کہ دنیا میں بھی اجر ہے, ثواب ہے, اور اس کی جو ہے وہ برکت بھی ہے, اور اللہ تبارک تعالیٰ نیکیوں کی برکت سے بندے کے رزق میں بھی فراوانی عطا فرماتا ہے, رزق میں برکت عطا فرماتا ہے. لیکن اگر نیکیوں کے باوجود ایسا نہیں ہو رہا, فائدہ جو ملنا چاہیے تھا وہ نہیں مل رہا, تو اس کا مطلب ہے یا تو نیکی بندہ کر نہیں رہا, صرف سمجھ رہا ہے کہ میں نیکی کر رہا ہوں, حقیقت میں وہ نیکی نہیں ہے, یا پھر وہ ایسا کر رہا ہے کہ نیکی کرنے کے بعد ایسا کام کر رہا ہے, اس نے ایک ایسا ریموور رکھا ہوا ہے, ادھر نیکی کرتا ادھر مٹا دیتا ہے, ادھر نیکی کرتا ادھر مٹا دیتا ہے. تو ایسی صورت میں بھی جیسے آپ لکھتے چلے جائیں اور ریموور سے مٹاتے چلے جائیں تو آپ کو تحریر نظر نہیں آئے گی, لکھے ہوئے کا اثر نظر نہیں آئے گا. ایسے ہی بعض اوقات بندہ نیکی کر رہا ہوتا ہے لیکن اس کے ساتھ اس کو برباد کرنے والا کام بھی سر انجام دے رہا ہوتا ہے, جس کی وجہ سے نتیجہ ظاہر نہیں ہو رہا ہوتا. اللہ تبارک
نیکی درست طریقے سے نہیں کر رہا ہوتا.
ہاں جی بالکل.
نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ایک صحابی کو نماز سکھانے کا معاملہ ہے,
جی
ارشاد فرمایا دوبارہ نماز پڑھیے, آپ کی نماز
صلی فإنک لم تصلی. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا, حالانکہ وہ انہوں نے ادا کیا جو رکوع بھی کیا سجدہ بھی کیا, لیکن اس کے باوجود حضور علیہ السلام نے فرمایا پھر پڑھو, تم نے نماز نہیں پڑھی. یعنی جیسے پڑھنا چاہیے تھا ویسے نہیں پڑھا, اگرچہ ظاہر میں یوں کہہ لیں کہ اپنے اعتبار سے انہوں نے پڑھ لیا. لیکن ایسے ہی بعض اوقات آدمی نیکی کر رہا ہوتا ہے لیکن وہ نیکی ہوتی نہیں, وہ اسے سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ نیکی ہے, نماز پڑھ رہا ہے لیکن اس کے تقاضوں بے وضو کھڑا ہے.
اللہ
اب وہ تلاوت بھی کر رہا ہے, رکو بھی کر رہا ہے, سجدے بھی کر رہا ہے, بھائی لاکھ وہ کرتا رہے لیکن جو اس کے سب سے پہلی چیز تھی جو شرط تھی وہ ہی نہیں پائی گئی, تو باقی ساری چیزیں تو بعد کی ہیں.
افعال اور ارکان جو نماز کے اندر والے ہیں
ہاں جی
وہ تو سارے ادا ہو رہے ہیں
ہاں جی,
لیکن اس سے پہلے جو اہتمام تھا وہ نہیں.
بالکل بالکل. تو ایسے ہی یہ ساری کی ساری چیزیں ہمیں بتاتی ہیں کہ ہمیں اپنا جو بہتر کا افضل کا خیر کا جو معیار ہم نے قائم کر رکھا ہے اس پر سوچ اور فکر جو ہے وہ کرنے کی ضرورت ہے. کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم نے کوئی ایسا جو ہے وہ معیار مقرر کر رکھا ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالی اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے معیار کے مخالف ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنی سوچ فکر کے بجائے جسے شریعت نے کہا نا کہ یہ بہتر ہے, یہ فائدے والا ہے, یہ کام آنے والا ہے, اس کو لے لیں کیونکہ وہ یقیناً فائدے والا ہے. اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں بہت سی ایسی چیزوں کے بارے میں ارشاد فرمایا اور بڑے پیارے الفاظ ہیں نبی پاک علیہ السلام کے, خیرکم کے الفاظ ہیں کہیں, کہیں خیارکم کے الفاظ ہیں, کہیں افضل کے الفاظ ہیں, کہیں خیر الکم کے الفاظ ہیں نبی پاک علیہ السلام, تمہارے لیے افضل یہ ہے, تمہارے لیے بہتر یہ ہے, تمہارے لیے خیر یہ ہے, تم میں سے خیر والا وہ ہے. تو اس طرح کے نبی پاک علیہ السلام کے بہتر خیر اور یوں کہہ لے فائدہ مند ہونے کے اعتبار سے نبی پاک علیہ السلام نے جو الفاظ ذکر فرمائے ہمیں چاہیے کہ ان کو اپنی زندگی کے اندر نافذ کریں, اپنے آپ پر دیکھیں کہ کیا میں بھی اس معیار پر پورا اترتا ہوں جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بہترین کا معیار ذکر فرمایا. سب سے پہلے تو قرآن مجید فرقان حمید میں جو اللہ کریم نے ایک بہترین کا معیار ذکر فرمایا, سارے کے سارے معیار ایک طرف فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اللہ کی بارگاہ میں سب سے مکرم عزت والا احترام والا مقام والا مرتبے والا وہ ہے اتقاکم, فرمایا جو سب سے بڑا پرہیزگار ہے, جو خوب تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرنے والا بندہ ہے. اب آدمی غور کر لے, سب سے پہلی بات جو ہے وہ جو اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں مقام مرتبے والی ہے, فلاں پہنچا ہوا ہے, ادھر گیا ہے, ادھر گیا ہے, یہ ساری باتیں ہمیں اس ایک میزان کے اندر دیکھنی ہوں گی. اتقاکم, تقوی کی دولت جس کے پاس ہے اللہ کی بارگاہ میں وہ مقام و مرتبے والا ہے. ظاہری طور پر اگرچہ اس کے پاس مال دولت بینک بیلنس یہ وہ اتنا کچھ نہیں ہے جتنا ہم لوگوں نے بنا رکھا ہے اپنے ذہنی اعتبار سے کہ یہ اس معیار کا بندہ بہت زبردست ہوتا ہے جی, بہت اچھا ہے, وہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچا ہوا ہے. اللہ کی بارگاہ میں مکرم مقرب وہ ہے, اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں عزت والا وہ ہے جو اتقاکم, ارشاد فرمایا تم میں جو بہترین جو تقوی والا ہے, جو طہارت والا ہے, خدا خوفی والا ہے, اللہ سے ڈرنے والا جو بندہ.
بڑی زبردست بات آپ نے دنوے بیان فرمائی, اور جو آیت کریمہ لی اس کے شان نزول کے حوالے سے ایک قول یہ بھی بیان کیا گیا کہ جب سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا کہ کعبے کی چھت پر چڑھ کر وہ اذان دے, تو بہت سے لوگ تھے جو یہ منظر دیکھ رہے تھے. اب فتح مکہ کا موقع ہے, حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ فرد ہیں جو مکے میں ایک غلام کی حیثیت سے اپنی زندگی کے کئی سال گزار چکے ہیں. اب جو لوگوں کی نظروں میں ان کا اسٹیٹس تھا وہ یہی تھا کہ یہ تو ایک غلام آدمی ہے, اس کو کہاں یہ موقع دیا جائے کہ یہ کعبے کی چھت پر چڑھے، یہ تو بڑے عزت کا کام ہے۔ یعنی یہاں تو معاملہ یہ تھا کہ کعبۃ اللہ شریف کی عمارت کے اندر حجر اسود نصب کرنے میں سردار لڑ رہے تھے، وہ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سیرت کا مشہور واقعہ، کہاں تو سرداروں میں اس بات پر لڑائی تھی اور کہاں اس غلام کو کعبے کی چھت پر چڑھنے کا کہا جا رہا ہے۔ تو بعض لوگوں کو یہ دل میں بات آئی کہ بلال تو غلام ہے، اسے اوپر چڑھا جا رہا ہے، حالانکہ اتنے شرفا موجود ہیں، اتنے سردار موجود ہیں، ان میں سے کسی کو کہا جاتا کہ وہ یہ کام کرے؟ تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے بعض پرس بھی فرمائی، اور پھر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کا گویا متقی ہونا بھی بیان فرما دیا گیا، اور اس بات کو بھی بیان کر دیا گیا کہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں عزت کا، شرف کا، بزرگی کا معیار کیا ہے، اور وہ معیار یہ بتایا گیا کہ جو اللہ تبارک و تعالی کا خوف دل میں رکھنے والا ہے، اللہ عز و جل کی عزت دل میں رکھنے والا ہے، جس کا دل عظمت الہی سے بھرا ہوا ہے اور وہ احکامات الہی کا پابند ہے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں، وہ عزت والا ہے۔ یہ تو ہمارے معیار ہیں کہ جو شاید شریعت کے معیار پر آتے نہیں، یا ہم اپنے دل کو منا کر اس طرف لاتے نہیں، ہم اپنے معیار خود سیٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ کماتا کیا ہے، دکھتا کیسا ہے، گاڑی کس ماڈل کی ہے، کتنے عرصے میں چینج کرتا ہے، ایک سوٹ کتنے دن چلاتا ہے، اور کون سی برانڈ کے کپڑے یوز کرتا ہے، کون سی برانڈ کی چیزیں اس کے زیر استعمال رہتی ہیں، بہت سارے معیارات اور بہت ساری باتیں ہم سب ملا کے رکھتے ہیں، اور اس کے بعد پھر جا کر ہم کہیں ایک انسان سلیکٹ کرتے ہیں اور پتہ چلتا ہے کہ ساری چیزیں اس کی برانڈڈ تھیں، صرف اخلاق کا، اس کے کردار کا جو برانڈ تھا نا، وہ قرآن و حدیث کے بالکل اپوزٹ آ گیا۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ جتنی اچھائیاں اور خوبیاں اس کی سیرت میں یا اس کی شخصیت میں ہم نے دیکھی تھی، اس کی سیرت میں اس کا عشر عشیر بھی موجود نہیں ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اچھا بھلا بندہ، خوبصورت اور چنگا کیا ہوتا ہے، وہ ایسا بندہ پڑتا ہے کہ ایک آنکھ نہیں بھارا ہوتا، وہ اپنے تمام تر یوں سمجھیں کہ کر و فر کے ساتھ، اپنی ساری شاہی سواری کے ساتھ، اپنی ایک لگژری لائف کے ساتھ، ایسا ہوتا ہے کہ اس کی طرف پھر نظر بھی نہیں کرنے کا دل کر رہا ہوتا، اور کبھی اچھے اخلاق کی وجہ سے اللہ کریم کسی جھوپڑی والے کو عزت دے دیتا ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟
بے شک اصل بات وہی آتی ہے خالد بھائی، کہ جو معیار ہے اللہ رسول نے جو ہے وہ اس کو بیان کیا ہے، اور یہ معیار جو ہے وہ یوں سمجھ لیجئے کہ اصل حقیقت رکھتا ہے، اصل معنی رکھتا ہے کسی کی جانچ کا، کسی کے پڑتال کا۔ تو یہ جو آپ نے معیارات بیان کیے اور جو ایک ہمارے معیارات سیٹ ہیں، یہ معیارات جو ہے وہ یوں سمجھیے کہ کسی کی شخصیت کو جانچنے کے لیے جو ہے وہ ایک ثانوی حیثیت تو رکھ سکتے ہیں، لیکن اصل اعتبار وہی ہے جو آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین نے کلام مجید میں بیان کیا۔ مجھے ایک حدیث پاک یاد آ رہی ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہترین تم میں وہ ہے جو کھانا کھلائے، سلام کو عام کرے، اور ایک حدیث پاک میں کہ سلام کا جواب دے، ود السلام۔ اس کے ضمن میں ایک بڑی خوبصورت حدیث پاک لکھی ہے کہ ایک صحابی رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کی، یا رسول اللہ انا عیم صباحا، آج کے ہمارے دور میں آپ کہیے گڈ مارننگ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آ کر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ انم صباحا، صبح بخیر، یعنی گڈ مارننگ۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ اسلام کا مزاج تو نہیں ہے، یہ اسلام کا طریقہ تو نہیں ہے۔ ارشاد فرمایا، اسلام کا جو سلام کا انداز ہے وہ کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو جو ہے وہ تعلیم فرمایا صحابی رسول کو۔ آپ دیکھیے کہ ہمارے معیارات جو ہمارے ہم دیکھتے ہیں آج کل جو ہے وہ جس طریقے سے ایک مزاج انداز اختیار کیا جا رہا ہوتا، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات آپ دیکھیے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جب وہ مبارک انداز اور مزاج آپ دیکھیے کہ کس خوبصورت انداز میں جب وہ تعلیم فرمائی، یعنی وہی بات کہ اصل جب وہ کہنا میں اس کا اعتبار عقل کے اوپر نہیں ہے، ہماری عقل کو کیا اچھا لگ رہا ہے، ہمارے مزاج کو کیا اچھا لگا ہے، ہمیں سمجھ کیا آ رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ بہتر جاننے والا ہے کہ ہمارے حق میں کیا بہتر ہے، کیا چیز ہمارے لیے جب وہ فائدے مند ہے۔ اب یہ الفاظ میں بھی کوئی کماہت نہیں تھی، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس چیز کا بیان فرما رہے ہیں جو ہمارے لیے بہتر ہے، جس میں ہماری دنیا کی بھی بہتری ہے، ہماری آخرت کی بھی.
آیت کریمہ بھی ہے نا سلام کے بارے میں، وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا. مزاج اسلام کیا ہے کہ جب کوئی سلام کرے اور یوں سمجھے کہ مل رہا ہے، ملاقات کرتے ہوئے آپ کو سلام کر رہا ہے، تو اس کو جواب دیا جائے، وہی الفاظ کہہ دیے جائیں یا اس سے بہتر الفاظ اس کو دہرائے جائیں، اس کو لوٹائے جائیں. یہ حسن اسلام ہے. اب صبح اچھی ہو، صبح اچھی ہے، یہ الفاظ اور اس کی بنسبت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے وہ الفاظ جو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے رائج ہوئے اور پھر سارے ہی صالحین اس کو اپناتے ہیں.
پھل بھی اگر مانوی اعتبار سے بھی دیکھا جائے نا، یعنی ویسے تو افضل وہی الفاظ ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم ارشاد فرمائی حدیث پر نظر کرتے ہوئے، لیکن اگر ہم معنی کے اعتبار سے بھی غور کریں نا، اگر کوئی آدمی کہتا ہے تمہاری صبح اچھی ہو، تو اس نے اچھا ہونے کو صبح کے ساتھ قید کر دیا ہے، یعنی تمہاری صرف صبح اچھی ہو، دوپہر میں پھر تمہیں ضرورت ہے، شام میں پھر ایک اور جو ہے وہ گڈ ایوننگ کی ضرورت ہے، رات میں پھر جو ہے گڈ نائٹ کی ضرورت ہے، لیکن جب بندے نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا، اس نے یہ نہیں کہا کہ صرف تمہاری صبح بہتر ہو، لیکن وہ جو معاملہ ہے پہلے اس کے اندر صرف یہ ہے کہ صرف صبح بہتر ہو، صرف دوپہر بہتر ہو، صرف شام بہتر ہو، لیکن السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں یہ ہے کہ اس کے اندر کوئی وقت کی قید نہیں ہے، جب جب تمہیں رحمت کی ضرورت ہو اللہ تم پر اپنی رحمت نازل فرمائے، جب جب السلام علیکم تم پر سلامتی ہو، یہ سارے کے سارے وقت کے اعتبار سے یوں کہہ لیں سلامتی کی وہ دعا دے رہا ہے بندہ، کہ یوں کہہ لیں کہ سارے کے سارے دن کے لیے بندے پر سلامتی کی دعا دے دی ہے بندے نے. یہ دین پر عمل کرنے کی برکت ہے. آپ دیکھیں کہ ایک کلمہ کہہ کر اس نے بہت سارا جو ہے وہ سلامتی کی دعا دے دی، رحمت کی دعا دے دی، جس کا بندہ ہر وقت جو ہے ہر وقت ہر لمحے، صرف صبح نہیں، صبح گھنٹے کی ہے دو گھنٹے کی، اس کے بعد پھر ختم، لیکن السلام علیکم میں جو جامعیت ہے، جو معنی کی زیادتی ہے، وہ اس کے الفاظ پر بندہ غور کرے نا، اور بالخصوص عربی سے جس کو شغف ہے وہ اس کو اور زیادہ اچھے انداز میں محسوس کرے گا.
یہاں پر اور عدنان بھائی بڑی پیاری بات آپ نے کی ماشاءاللہ، اور یہاں پر جو ہے وہ ایک چیز اور بھی میں ذکر کرنا چاہوں گا کہ آپ دیکھیے کہ اس کو بیان کیا گیا باقاعدہ کہ سلام جو ہے وہ فرمایا یہ ایک انمول نعمت ہے اسلام کی.
بالکل.
اور فرمایا اس میں ایسی تاثیر ہے کہ بندہ کرتا زبان سے ہے لیکن اس کا اثر دل پر جا کر ہوتا ہے.
واہ.
اور ارشاد فرمایا کہ دیکھو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک، کوئی بھی ورڈ آپ یوز کریں، انعم صباحن ہو، گڈ مارننگ ہو، گڈ ایوننگ ہو، آفٹر نون ہو، فلاں ہو، جو بھی آپ استعمال کریں، وہ الفاظ آپ کے دلوں میں جگہ نہیں بنا سکتے، دلوں میں محبت نہیں پیدا کر سکتے. پر مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کیا پیارا فرمان ارشاد فرمایا، اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ ایمان نہ لے آؤ، اور اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپس میں محبت نہ کرو. پھر فرمایا کیا میں تمہیں وہ بات نہ بتاؤں جس پر عمل کر کے تمہاری آپس میں محبت بڑھ جائے. حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا آپس میں سلام کو عام کرو. فرمایا سلام کو عام کرنا یہ تمہارے دلوں میں آپس میں محبت کے اضافے کا سبب ہے. تو ہم چاہے کوئی بھی ورڈنگ یوز کریں آپس میں، کوئی بھی معیارات سیٹ کر لیں، ان معیارات کے وہ فائدے نہیں ہو سکتے جو فائدے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حدیث پاک کے اندر بیان فرمایا، ارشاد فرمایا محبت بڑھنے کا ذریعہ جو ہے وہ ان خوبصورت الفاظ میں پوشیدہ رکھا گیا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور واقعی خالد بھائی کمال جو ہے وہ ان الفاظ کی جامعیت ہے، جیسا بھی عدنان بھائی نے ذکر کیا، تو یہ اگر ہم اس کو اختیار کریں نا تو پھر جو ہے وہ اسی میں مزہ ہے، اسی میں لطف ہے، اسی میں محبت ہے، اسی میں اپنائیت ہے، اسی میں دل لگی ہے، اسی میں جو ہے وہ دلوں کا میلان ہے. اور آپ دیکھیں حضرت لقمان حکیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے ایک بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، بیٹا جب کسی قوم کے پاس سے گزرو نا تو اسلامی تیر مارنا انہیں. انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا جب کسی قوم کے پاس سے گزرو تو انہیں اسلامی تیر مارنا. تو ان کے بیٹے نے عرض کی، ابا جان یہ اسلامی تیر کیا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا اس سے مراد سلام ہے. इससे मुराद क्या है? सलाम है। इरशाद फरमाया जब सलाम करोगे तो तुम्हारा सलाम मोहब्बत से भरा हुआ तीर बनकर सामने वाले के दिल पर लगेगा और मोहब्बत बढ़ाने का सबब बनेगा। आप देखिए कि जो है वो ये इस्लामी तीर जो है वो इसको करार दिया गया कि किसी के दिल में अगर जगह बनानी है, किसी के दिल में दाखिल होना है, तो इरशाद फरमाया कि ये सलाम जब करोगे तो इससे अल्लाह तबारक व तआला दिलों में मोहब्बत को जो है वो बढ़ाएगा, इजाफे का सबब बनेगा। तो अब इस एक सलाम के वर्ड में जो नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अता फरमाया और इस अमल को इख्तियार करने वाले को इरशाद फरमाया वो बेहतरीन शख्स है, वो बेहतरीन शख्स है जो है वो जो सलाम को सलाम का जवाब देने वाला है और खाना खिलाने वाला है। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने ऐसे शख्स को बेहतरीन फरमाया। इसी तरीके से आप जो है वो खाना खिलाने के ऊपर आए,
बल्कि मैं यहाँ चाहूंगा कि पहले जवाब सलाम पर भी थोड़ी सी गुफ्तगू होनी चाहिए, क्योंकि सलाम तो कर देते हैं बसा औकात तो यहाँ यूं, क्योंकि दीनी तालीमात पर कमा हकूं अमल नहीं है या उसकी सही तौर पर शुद्ध बुद्ध नहीं है, तो कुछ प्रॉब्लम हम खुद खड़ी कर लेते हैं अपने लिए। सलाम किया, अगले का जवाब नहीं आया तो झगड़ा, मैंने सलाम किया था देखो जवाब ही नहीं दिया, हमें तो जवाब के काबिल भी नहीं समझा, और कहीं ये तकाजा है कि अगर मैं आ गया हूँ तो आपको चाहिए कि आप मुझे सलाम करें। अरे यार ये क्या तरीका है। और फिर अगर किसी ने सलाम नहीं किया, आपने देखा उसने तो सलाम ही नहीं किया, ये अजीब और गरीब किस्म के निजा हमने झगड़े हमने तैयार किए हुए, हालांकि शरी तालीमात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात ये तो हमें ये दर्स दे रही है कि ये दिल में उतरने का जरिया है, ये मोहब्बतों को आम करने का जरिया है, फिर हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम क्यों खड़ी
और तकब्बुर को जाहिर करने का जरिया है। इरशाद फरमाया सलाम में पहल करने वाला तकब्बुर से बरी हो जाता है। वाकई अगर आपको बड़ाई से जो है वो और अनानियत से अगर हम जो वो खत्म करना चाहते हैं तो सलाम को आम करें। वाकई आपने बड़ी खूबसूरत बात की कि जवाब सलाम का जो रुझान हमारे यहाँ है इसमें वाकई अच्छा बाज लोगों का अंदाज है, आप सलाम करें मुस्कुराते गुजरे। अरे भाई मुस्कुराना भी अपनी जगह पर सुन्नत है, उसका भी एक मौका माल है, लेकिन अभी आयत करीमा की तिलावत की वइज़ा हुय्यितुम बितहय्यतिन फहय्यू बिअहसन मिन्हा औ रुद्दूहा। इरशाद फरमाया कि जब तुमसे जो मुलाकात की जाए तो फिर जब वो सलाम करो, सलाम ये कि तुम उसको जवाब दो वही जवाब लौटा दो या उससे अच्छा जवाब जो है वो उसको दिया जाए। तो आप देखिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जहाँ सलाम का जो है वो हुक्म इरशाद फरमाया वहीं जवाब सलाम का भी जो है वो आपने तरगीब इरशाद फरमाई है। तो ये भी हमारी जिम्मेदारी बनती है कि जनाब अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अगर किसी ने हमें कहा है तो हम जो है वो वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू जवाब में कहने की आदत बनाए। बकिया काम मुस्कुराना हाथ मिलाना ये सब अपनी जगह पर बहुत अच्छे काम है, लेकिन जबान के साथ जो है वो इन कलिमात को जब हम अदा करेंगे तो फिर वही जो मेरे आका अलैहिस्सलाम ने बरकात को बयान फरमाया उसके हकीकी समरात हमें जब ही नसीब होंगे जब जबान से हम इन कलिमात का तलफ्फुज करेंगे। और ये भी याद रखना चाहिए कि ये आदाब बयान किए गए
जी
के आने जब कोई शख्स आए तो वो जो है वो जो शख्स मौजूद है उनको सलाम करे, इसी तरीके से जो है वो क्या नाम है सवार जो है वो जो बैठे हुए लोग हैं उनको जो है वो सलाम करे। इसी तरीके से आप देखिए कि अगर किसी शख्स ने सलाम नहीं किया भाई तो आप इस झगड़े को लेकर बैठेंगे जी फलाने ने सलाम नहीं किया तो फिर आप बताइए कि जो मोहब्बतों के जो जो नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मोहब्बतों के चराग कैसे जलेंगे। इसी इंतजार में बैठे रहेंगे जनाब वो आकर मुझे सलाम करे, तो भाई खाली यही तो नहीं बयान फरमाया ना, सलाम में पहल करने का भी तो इरशाद फरमाया। आप देखिए कि खूबसूरत तालीम नबवी क्या है, क्या का करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहे छोटा है चाहे बड़ा है सलाम में पहल फरमाया करते थे। बल्कि शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने तो यहाँ तक बयान फरमाया कि कब्रे अनवर में भी आज भी यही मामूल है कि वाले ज़ायरीन को सलाम में पहल फरमा रहे हैं। आप देखिए कि ये वो नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मुबारक तालीमात जो है वो हमारे पास मौजूद है। बड़ा छोटे को छोटा बड़े को सलाम करे ये तो अदब बयान किया गया, लेकिन अगर बड़ा छोटे को सलाम कर देगा तो कोई उसकी शान में जो है वो कमी नहीं आ जाएगी। तो इन आदाब को मलूज़े खातिर जो है वो रखना चाहिए, शरीयत मुतहरा ने इन आदाब को जो है वो बयान किया है। तो सलाम के साथ साथ जवाब सलाम को भी जो है वो मामूल बनाए, इसकी आदत बनाए, तो इंशाल्लाह मोहब्बतें परवान चढ़ेंगी और जनाब इन बातों को दिलों में लेकर बैठे रहेंगे और वही बोझ कीना हसद जो है वो क्या नाम है दिलों में रहेगा और सलाम के जवाब से आ रही होंगे तो फिर जो है वो ये चीजें जो फजाइल बयान किए गए इनसे कमा हकू हम जो है वो فائدہ حاصل نہیں کر سکیں گے.
ایسے ہوتا کیا ہے کہ ہم اپنے طور پر نا بہت زیادہ حسن اخلاق کا مظاہرہ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. کسی نے سلام کیا, ارے 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 ماشاء اللہ, یہ اپنے طور پہ آئیے آئیے وارم ویلکم, یہ بہت اچھی چیز ہے. لیکن یہ سلام کے جواب کے ساتھ بھی تو ہو سکتا ہے نا, آپ نے آئیے آئیے بیٹھیے, ارے بھائی جگہ دو ان کو, یہ سارے الفاظ اگرچہ دل میں اترنے والے ہیں, توجہ لینے والے ہیں اور کسی کو ویلکم کرنے والے ہیں, کسی کی آمد پر خوش ہونے کے ہی انداز ہیں
جی,
لیکن یہ جواب سلام کے ساتھ بھی ہو سکتے ہیں. لیکن ہم اس چکر میں شاید لگ کر توجہ نہیں ہوتی ہوگی, یہ بھی وجہ ہوتی ہے کہ, لیکن اس پروٹوکول میں لگ کر
بعض لوگوں کو دیکھ کر ہو سکتا ہے کہ خوشی ایسی ہو بندے سنبھالے نہ سمجھ رہی ہو, تو ایسے وقت میں بھی ہو سکتا ہے. لیکن ظاہر سی بات ہے اپنی خوشی کو بندے کو شریعت کے تابع کرنا چاہیے کہ پہلے جو ہے وہ سلام کرے, اس کے بعد جو جملے اس نے کہنے ہیں اس کی عزت افزائی کے لیے یا اپنی خوشی کے اظہار کے لیے, تو ان کو جو ہے وہ جو شریعت نے بتایا اس کے بعد ہی رکھے. تو یہی جو ہے وہ یقیناً آسان اور اچھا انداز ہے. اچھا خلد بھائی, ایک بات اور عرض کرنی تھی کہ وہ لوگ بعض ایسے ہوتے ہیں کہ میں آؤں تو مجھے سلام کیا جائے کہ لوگ جو ہے وہ میرا استقبال کریں, پہل کریں اور یوں کر کے یوں مجھے جو ہے ویلکم کیا جائے, مجھے سلام نہیں کیا جی. ویسے جس بندے کو اس بات کی طلب ہو نا کہ مجھے سلام نہیں کیا یا مجھے سلام کرنا چاہیے تھا, ایسے بندے کو زیادہ ضرورت ہے کہ وہ لوگوں کو سلام میں پہل کرے. حدیث پاک میں کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ وہ جی صفائی ہو دل کی اور جو تکبر ہے نا اس سے سلام میں پہل کرنے سے وہ ختم ہوتا ہے, اور کہیں ایسا تو نہیں یہ جو دوسروں سے, ایک ہے لوگوں کا عزت دینا اور ایک ہے لوگوں سے عزت طلب کرنا, ایک ہے منصب کا مل جانا اور ایک ہے منصب طلب کرنا, مجھے دیا جائے جی مجھے جو ہے, ایسے ہی یہ لوگ عزت کر رہے ہیں, اللہ تبارک تعالیٰ عزت دلوا رہا ہے, بہت اچھی بات ہے. لیکن ایک یہ ہے کہ میں خود آگے بڑھ کر اس بات کا مطالبہ کروں مجھے سلام میں پہل کیجیے. بھائی آپ کو ثواب کی ضرورت نہیں, یہ نیک کام ہے. سلام میں پہل کرنے والے کو ویسے ہی زیادہ نیکیاں ملتی ہیں. یوں بھی بندے کو نیکیوں کا حریص ہونا چاہیے کہ سامنے والا سلام کرے اس بات کا جو ہے وہ میں انتظار کروں, اس کو موقع دوں, یا یوں کہہ لیں کہ میں کچھ توقف کروں کہ جی وہ سامنے والا پہل کرے. ایک تو ہے خیر خواہی والا انداز کہ میرا مسلمان بھائی ہے اس کو نیکیاں زیادہ مل جائیں, لیکن یہ تو اس وقت ہوگا نا جب اس کو پتا ہو کہ بھئی اس پر بھی نیکیاں ملتی ہیں. لیکن اگر یہ ہے کہ میرا مقام مرتبہ سٹیٹس میری گاڑی بہت بڑی ہے اس لیے مجھے سلام پہلے کرنا, لوگ مجھے سلام کریں اور میرے استقبال میں کھڑے ہوں, اگر ایسا معاملہ ہے تو پھر آپ کو چاہیے کہ آپ سلام میں پہل کریں تاکہ دل کے اندر کوئی ایسی انانیت ہے تو وہ نکل جائے اور آج جی اور انکساری آئے.
کیا بات ہے, زبردست. اللہ کریم ہمیں اسلامی اعلیٰ تعلیمات اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کچھ کال لیتے ہیں ناظرین کی اور انشاءاللہ میسیجز وغیرہ کو بھی شامل کرتے ہیں, پھر آگے بڑھتے ہیں. کال دیجئے جی, کیا کہہ رہے ہیں ناظرین؟
خالد بھائی الحمدللہ آج پروگرام 2001 کا افتتاح آپ کے ہاتھوں ہوا, ماشاءاللہ بہت خوبصورت آپ کا انداز بیان, بات کرنے کا طریقہ کار خاصا مؤثر ہے اور الفاظوں کا استعمال بھی آپ خوب خوب استعمال کرتے ہیں. ظاہر ہے آپ کی گرفت ہے اس پہ, اور آپ کے جو باقی ساتھی ہیں اذنان بھائی, نعت خان بھائی, یہ دوسرے ساتھی ماشاءاللہ ایک سے ایک بڑھ کر ہیں, سب قابل احترام ہے, قابل عزت ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کی عزت اور وقار میں خوب خوب اضافہ فرمائے. اور حضرت دعاؤں کی درخواست ہے, آپ میرے لیے دعا کیجئے گا, اللہ تعالیٰ آپ کو بھی دین و دنیا کی کامیابیاں نصیب فرمائے. کیپٹن حاجی معین الدین خان سانگڑ اتاری, تھینک یو.
ماشاءاللہ ماشاءاللہ, اللہ کریم آپ کو بھی خوب برکتیں عطا فرمائے, خوب بھلائیاں عطا فرمائے, اور جتنی دعائیں آپ نے کی, جتنی حوصلہ افزائی آپ نے فرمائی, اللہ کریم توفیق دے تو ہم بھلائی کے راستے پر بھی رہیں, اور جتنی حوصلہ افزائی آپ نے فرمائی اللہ کریم اس پر آپ کو جزائے خیر بھی عطا فرمائے, آپ کے حسن ظن سے ہمیں بھی اچھا بنائے. بہت شکریہ. اچھا میسج میں لے لیتا ہوں, جڑا والا سے میسج ہے اور کہہ رہے ہیں کہ ریکویسٹ ہے مجھے یہ کلام سنا دیں, آ میڈا ڈھولا. واہ جی واہ, حضور کعبہ حاضر ہیں. یہ کہاں سے ہیں جی؟ خانپور سے, احمد رضا. ماشاءاللہ اللہ کریم آپ کو برکت دے. مامو کانجن سے میسج ہے, بابا کے لیے دعا کریں, اللہ کریم آپ کے بابا پر رحمت فرمائیں, آسانی دے. اور پروگرام بہت اچھا ہے اور اللہ تعالیٰ سلامت رکھے, جزاک اللہ, بہت شکریہ. اور نعمان ہے بلوچستان سے, ماشاءاللہ اللہ کریم برکت دے بھائی, اور سلسلہ بہترین ہے, بہت شکریہ حوصلہ افزائی کے لیے. سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، اس کلام کی فرمائش ہے۔ واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بتا تیرا، اس کلام کی فرمائش ہے۔ اور غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی منقبت سنا دیں۔ اور میری دوست کی امی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، صحت یابی کے لیے دعا کریں۔ اللہ کریم رحمت کی نظر فرمائے، اللہ کریم ہمارے بیماروں پر، پریشان حالوں پر، سب پر رحمت کی نظر فرمائے۔ کچھ کال دیجیے، پھر مزید کچھ میسیج لیتے ہیں۔
اطہر تاری اسلام آباد سے عرض کر رہا ہوں، کھلی آنکھ سے لے علا میں۔ خالد بھائی فرما رہے تھے شروع میں کہ عقلیں مختلف ہو سکتی ہے، زاویہ سوچ کا، دیکھنے کا، ڈسیزن لینے کا مختلف ہو سکتا ہے۔ اصول یہی ہے کہ جو شرع درست کہے گی وہی درست، جس میں شریعت منع کرے گی وہ غلط۔ تو اس دور میں کیونکہ نفسی نفسی ہے، تو دعوت اسلامی کس انداز میں ہمیں شریعت کے مطابق چلنے کا حکم ارشاد فرماتی ہے، اور کیا کیا ذرائع عطا فرما رہی ہے، اس پہ اگر روشنی ڈال دی جائے، کیونکہ وقت نکالیں گے تو تبھی ان چیزوں کو اڈاپٹ کرتے ہوئے ہم شریعت کے مطابق چل پائیں گے۔ تو کس انداز میں آسانی سے ہم دعوت اسلامی کے طریقوں پر عمل کرتے ہوئے نیکی کی طرف بڑھ سکتے ہیں؟
ماشاءاللہ، اللہ کریم آپ کو برکت دے۔ دعوت اسلامی الحمدللہ تبلیغ قرآن و سنت کی ایک عالمگیر تحریک ہے، یعنی دین کی الحمدللہ عزوجل باتیں عام کرنے کے لیے یہ بنی ہے، اور اس کا بننے کا مقصد بھی یہ ہے کہ تعلیمات اسلامیہ کو عام کیا جائے، اور مبلغین نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنتیں سیکھیں بھی اور سکھاتے بھی چلیں۔ میرے لیے سنت دامت برکاتہم العالیہ نے جو مدنی مقصد ہمیں عطا فرمایا وہ یہی ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ ذرائع تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ مختلف استعمال کیے جا رہے ہیں، الیکٹرانک میڈیا ہے، سوشل میڈیا ہے، پرنٹ میڈیا ہے، اور الحمدللہ عزوجل ہماری مساجد جو اہل اسلام کے مراکز ہیں ان میں درس و تدریس کا سلسلہ ہے، درس فیضان سنت کا الحمدللہ عزوجل ایک سلسلہ ہے، یہ سارے ہی ذرائع ہیں۔ اس کے علاوہ پرٹیکولر دین کے احکام سیکھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے مختلف کورسز کرائے جا رہے ہیں۔ آپ جہاں کہیں ہیں، اگر دعوت اسلامی کے دینی ماحول کے قریب آتے ہیں، دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنت و برے اجتماعات میں شرکت کرنے والے بن جاتے ہیں، جہاں دعوت اسلامی کا درس ہو رہا ہے وہاں تشریف رکھتے ہیں اور درس سنتے ہیں، کسی بھی طریقے سے دعوت اسلامی کی کسی بھی ایکٹیویٹی کا حصہ بن جاتے ہیں، تو الحمدللہ جہاں سے بھی آئیں گے یہاں یوں سمجھیں کہ امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ نے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کا وہ باغ کھلایا ہے کہ یہاں جہاں سے آئیں گے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کی خوشبو ہی پائیں گے۔ تو چاہے کورسز کر لیجئے، چاہے کسی دینی کام میں شریک ہو جائیے، چاہے کچھ دیر کے لیے بھی اسلامی بھائیوں سے ملاقات کریں گے نا، تب بھی یہ چیزیں آپ کو ملیں گی۔ ذرائع مختلف اختیار کیے جا رہے ہیں، اور الحمدللہ عزوجل یہ سلسلہ جاری، اپنی دعوت اسلامی کا آپ بھی دست و بازو بنیے۔ اللہ کریم جل وعلا ہمیں دینی ماحول سے وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مزید کال لیتے ہیں۔
میں کھچی والا سے سید زین العابدین عرض کر رہا ہوں، پیارے پیارے خالد بھائی آج میری پیاری شناخت سے سناؤں گا۔ مدینے کو جائے یہ جی چاہتا ہے، مقدر جگائے یہ جی چاہتا ہے، مدینے
ماشاءاللہ، اللہ کریم آپ کو برکت دے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دیار کی حاضری بھی نصیب فرمائے، یہ دعا ہم سب کے حق میں بھی قبول کرے۔ مزید کال دیجیے۔
میرا نام حمزہ یاسین ہے، عمر بھائی آپ نے آج بہت اچھی نعت پڑھی ہے، مدینے کی یاد میں رلا دیا، جزاک اللہ۔
ماشاءاللہ، میرے دل کو درد الفت وہ سکون دے الہی، میری بے قراریوں کو نہ کبھی قرار آئے۔ واہ جی واہ، مزید کال دیجیے۔
پیارے عمر بھائی آپ کو مکہ مدینے کی حاضری بہت بہت مبارک ہو، اللہ پاک آپ کو حاجی بنائے، آپ سے عرض ہے کہ اگر یہ موقع کی مناسبت سے کلام سنا دیں تو مہربانی ہوگی۔
حاجیوں کے بن رہے ہیں قافلے پھر یا نبی، پھر نظر میں پھر گئے حج کے مناظر یا نبی۔
ماشاءاللہ اللہ کریم آپ کو برکت عطا فرمائے۔ مزید کال دیجیے۔
محمد حسن علی رضا تاری سرولا سے آج کر رہا ہوں، میں سلون آن لائن اکیڈمی میں پڑھتا ہوں، میری آپ سے یہ عرض ہے، یہ کلام سنا دیجیے، یہ اکرام ہے موسیٰ پر خدا کا۔
ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اللہ کریم آپ کو خوب برکت عطا فرمائے، سلامتی دے، ڈھیروں بھلائیاں دے۔ ماشاء اللہ، مدنی چینل کے ناظرین یہ آواز سنیے، عمر امیجن کیجئے ایج کیا ہوگی، اور پھر دیکھیے کہ ماشاء اللہ فیضان آن لائن اکیڈمی میں یہ بھی پڑھ رہے ہیں، یہ صرف یعنی ماشاء اللہ مختلف ایج گروپس کے لیے مختلف کورسز ڈیزائن کیے گئے ہیں، آپ آ جائیں، دعوت اسلامی الحمد للہ عزوجل اپنی سروسز پرووائڈ کر رہی ہے، یہ 24 گھنٹے کی لرننگ ہے، اور یہ پروسیس الحمدللہ عزوجل دعوت اسلامی کی طرف سے جاری ہے۔ اب یوں سمجھیں کہ کنواں گھر بھی آ رہا ہے، اب بس پیاسے نہیں سیراب ہونا ہے، اب تھوڑی سی کوشش باقی ہے، کریں، اللہ کریم ہم سب کو توفیق دے اور علم دین سیکھنے کا ذوق عطا کرے۔ مزید،
میرا نام محمد رضوان تائیوال سے بات کر رہا ہوں، نعت خان اسلامی بھائی سے عرض ہے کہ یہ کلام سنا دیں، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔
واہ بھائی واہ، ماشاء اللہ، اللہ کریم آپ کو برکت عطا فرمائے۔ بھائی ندیم بھائی ہیں میرپور سے، اور ماشاء اللہ کلام کی فرمائش آپ نے کی ہے، ایک کلام کی فرمائش ہے، آقا آ جائیے، ٹھیک ہے جی، جو عشق نبی کے جلووں کو سینوں میں بسایا کرتے ہیں، عمر بھائی یہ کلام سنا دیں، ٹھیک ہے جی، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، اس کلام کی بھی فرمائش ہے۔ اچھا جی، میسج ہے، السلام خالد بھائی سلمان، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، خالد بھائی سلمان بھائی حج کے لیے چلے گئے ہیں، اور پھر آگے کوشچن مارک ہے، نہیں جی سلمان بھائی ابھی حج کے لیے روانہ نہیں ہوئے ہیں۔ عمر بھائی سر سے یہ کلام سنا دیں، حاجیوں کے بن رہے ہیں قافلے پھر یا نبی۔ اچھا جی، مدینہ یاد آیا ہے، اس کلام کی فرمائش ہے۔ سلمان بھائی کو نہ صرف سلمان کہا جاتا ہے بلکہ لکھا بھی جاتا ہے، یہ میرے پڑھنے میں آ رہا ہے، اور ایس یو ایل ایم اے این یہ اسپیلنگ بھیجی گئی ہے، جو سلمان ہی کیوں پڑا، سلمان بھی تو ہو سکتا ہے، ایس اے کے ساتھ کامنلی لکھا جاتا ہے،
جیسا لکھا ویسا پڑھ دیا،
اللہ کریم برکت دے جی، ٹھیک ہے۔ اچھا میسج ہے کہ سلمان بھائی آپ مدینے جا رہے ہیں، مجھ گناہگار کا بھی سلام پیش کیجئے گا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، تو امید ہے سلمان بھائی سن رہے ہوں گے، عرض پھر انشاءاللہ کر دیں گے، اور جب روانگی ہو رہی ہوگی انشاءاللہ پھر کر دیں گے۔ تو ویسے الحمدللہ عزوجل یہ چیز دیکھی ہے کہ جو عاشقان رسول ہیں دعوت اسلامی کے مبلغین، نعت خان اسلامی بھائی جب حاضری کی سعادت ملتی ہے تو دعاؤں میں نے دیکھا ہے بڑی وسعت ہوتی ہے، محبت کرنے والے، دعوت اسلامی سے وابستہ، دعوت اسلامی کے ساتھ تعاون کرنے والے، مطلب اور مدنی چینل کے ناظرین جہاں جہاں جس طرح سے، پھر جیسی وابستگیاں زیادہ ہوتی ہیں ویسے ان کے لیے دعائیں بھی زیادہ ہوتی ہیں، کئی مبلغین ماشاء اللہ جب حاضر ہوتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یا مکہ پاک میں، تو پھر وہ میسیجز بھی ماشاء اللہ دعاؤں سے بھرپور آ رہے ہوتے ہیں، کسی کا پتہ چلتا ہے تو میسیج کر بھی دیے جاتے ہیں کہ بھائی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، پھر ماشاء اللہ زبردست رپلائی بھی آتے ہیں۔ عمر بھائی کے بھی ماشاء اللہ مدینہ طیبہ سے گنبد خضرا کے سامنے بیٹھ کر میسیجز آ رہے تھے، اللہ کریم برکت دے۔ اچھا جی، عمر بھائی بہت اچھی نعت پڑھی آپ نے، اللہ پاک آپ کو نظر بد سے بچائے، آمین۔ ابھی سلسلے میں ایک پیکج شامل کرنے جا رہے ہیں قرآن کا بیان، واپس آئیں گے تو کچھ میسیجز میں نے اور لینے، اور عمر بھائی سے انشاءاللہ پھر ہم کلام سنیں گے، ابھی پیکج ملاحظہ کیجیے۔
مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم اپنے سلسلے میں جس علاقے کا تذکرہ کریں گے اللہ تعالیٰ نے اس علاقے کا ذکر بڑے خوبصورت انداز میں بیان کیا اور اس علاقے کو بابرکت ارشاد فرمایا گیا۔ قرآن مجید میں سورہ انبیاء آیت نمبر 71 یعنی 71 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوتًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ، ترجمہ کنزل عرفان، اور ہم نے اسے اور لوط کو اس سرزمین کی طرف نجات عطا فرمائی جس میں ہم نے جہان والوں کے لیے برکت رکھی تھی۔ یہ وہ علاقہ کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اس میں جہان والوں کے لیے برکت رکھی، یہ کون سا علاقہ تھا؟ یاد رکھیے، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے بھتیجے حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی اہلیہ محترمہ حضرت سارا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، انہوں نے ایک سفر شروع کیا تھا۔ عراق کے اندر مقیم تھے، عراق کا علاقہ تھا اور یہاں پر آپ مقیم تھے، اور اسی علاقے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ نمرود نے آگ جلائی اور آپ کو شہید کرنے اور قتل کرنے کی کوشش کی، مگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو سلامت رکھا، محفوظ رکھا، اور آپ صحیح سلامت آگ سے باہر تشریف لے آئے۔ جب آپ نے یہاں کے لوگوں کو سمجھایا اور وہ نہ مانے تو بالآخر آپ نے یہاں سے اپنے سفر کا آغاز کیا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے آپ کے سفر کو بیان کیا، اللہ تعالیٰ سورۃ العنکبوت میں ارشاد فرماتا ہے قال انی مہاجر الی ربی انہ ہو العزیز الحکیم، ترجمہ کنز العرفان، ابراہیم نے فرمایا میں اپنے رب کی سرزمین شام کی طرف ہجرت کرنے والا ہوں، بے شک وہی عزت والا حکمت والا ہے۔ یہاں پر اس آیت مبارکہ میں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جس سفر کی طرف اشارہ کیا ہے وہ یہی سفر تھا جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اسے اور لوط کو بابرکت زمین کی طرف بھیجا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت لوط علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت سارا نے اس سفر کا آغاز کیا، اور آپ عراق سے جس علاقے کی طرف تشریف لے کر گئے اور جسے بابرکت کہا گیا، یہ دو طرح کے علاقے ہیں جن کے بارے میں اقوال ملتے ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ یہ علاقہ حران ہے۔ حران کا جو علاقہ ہے یہ علاقہ جنوبی ترکی کے اندر شام کی سرحد کے قریب ہے۔ حران آپ دنیا کے نقشے پر اگر آج بھی دیکھیے تو یہ حران کا علاقہ موجود ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اس علاقے میں تشریف لائے تھے۔ یہ حران اس کا نام کیوں ہے کہ حران یا حاران، اس وجہ سے اس کا نام رکھا گیا کہ اس کو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بھائی حاران نے آباد کیا تھا، تو ان کے نام پر حاران، اور پھر آہستہ آہستہ بدلتے بدلتے حران بھی اس کو کہا جانے لگا۔ تو آپ حران تشریف لائے۔ یہ جو حران ہے یہ ترکی کے اندر موجود ہے، اور ترکی کے کیپیٹل استنبول سے حران کا جو فاصلہ ہے یہ تقریباً 1350 کلومیٹر ہے، اور اگر اسی حران کا پاکستان سے ڈسٹینس دیکھا جائے تو یہ تقریباً 2884 کلومیٹر ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ آپ سرزمین شام اور فلسطین تشریف لائے تھے، اور آپ کا گویا کہ سفر یوں تھا، کہا یہ جا سکتا ہے کہ آپ نے عراق سے حران کی طرف ہجرت کی، حران میں کچھ عرصہ قیام کرنے کے بعد حران سے 300 کلومیٹر دور جو راستہ دمشق کی طرف جاتا ہے اس راستے پر ایک بڑا مشہور علاقہ ہے حلب، اس حلب کے اندر آپ نے کچھ عرصہ قیام فرمایا تھا، اور یہاں حلب سے پھر آپ فلسطین کی طرف تشریف لے گئے اور جبل بیت المقدس پر کچھ دیر آپ نے قیام کیا، وہاں سے سفر جاری کیا اور مصر گئے، مصر سے بالآخر پھر آپ دوبارہ واپس تشریف لے آئے تھے۔ تو آپ کا جو سرزمین شام کی طرف ہجرت کا بیان ہے تو یہ سرزمین شام بھی مراد ہو سکتی ہے، اور یہاں پر حران کا علاقہ بھی مراد ہے۔ حران سے حلب کی طرف آئے، حلب ہجرت کی، اور حلب سے پھر آپ جبل بیت المقدس کی طرف تشریف لائے، اور حلب کو بھی حلب اسی لیے کہنے کی وجہ علماء نے بیان کی کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جب حران سے حلب تشریف لائے تقریباً 300 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے، تو یہاں پر آپ کے پاس بہت ساری بکریاں تھیں، اور بکریوں کا جب آپ دودھ دوہا کرتے تھے تو غریبوں اور فقیروں میں تقسیم کرتے تھے، تو اس دودھ دوہنے کی وجہ سے جب فقیر آپ کو دودھ دوہتا دیکھتے تو حلب کی آوازیں لگاتے کہ دودھ دودھ، تو بالآخر اس شہر کا نام ہی حلب پڑ گیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہجرت تھی وہ حران کی طرف یا سرزمین شام کی طرف تھی. مفسرین کرام کے دونوں طرح کے اقوال موجود ہیں. اللہ تعالی ہمیں حقیقی فہم قرآن عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی جل امین وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
ماشاءاللہ اللہ کریم برکت عطا فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین الحمدللہ عزوجل قرآن جو مختلف علوم اور فنون کا منبع ہے اور یہاں سے یوں سمجھیں کہ ماخذ ہے اس قرآن سے, تاریخ بھی قرآن سے بہتر کوئی نہیں بتاتا, علوم قرآن سے بہتر کوئی نہیں بتاتا. جگہوں کے بارے میں ماشاءاللہ جس طرح یہ ایک پیکج چل رہا ہے ہم سن رہے ہیں, اور علوم قرآنیہ میں سے اس کے احکامات الگ ہیں. تذکیر بھی ایام اللہ, تذکیر بھی اعلیٰ اللہ, اور مختلف اقسام جو علوم قرآنیہ کی ہیں. اللہ کریم ہمیں سیکھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہر قسم کا ایک الگ ذوق ہے اور ہر جہت میں ایک الگ جہان ہے. قرآن ایسا بیان ہے کہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے, وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. ہر خشک و تر کا بیان اس قرآن میں موجود ہے. یہ ایک ایسا سمندر ہے کہ جتنا ماہر غواص ہوگا, جتنا اچھا غوطہ خور ہوگا, اتنا قیمتی موتی لے کر آئے گا. اللہ کریم جل وعلا ہمیں قرآن سے اپنا تعلق مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میسیجز کچھ شامل کرتے ہیں. عمر بھائی میسج ہے, مدینے سے بلاوا آ رہا ہے, یہ کلام سنا دیجئے. اچھا جی, کیا سبز سبز گنبد کا خوب ہے نظارہ. اس کلام کی بھی فرمائش ہے. مری سے عرض کر رہا ہوں, اور یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے, یہ کلام سنا دیجئے. آیا ہے بلاوا پھر ایک بار مدینے کا, اس کلام کی فرمائش ہے. واہ جی واہ, اللہ کریم برکتیں دے. راہ پرخار ہے کیا ہونا ہے, اس کلام کی بھی فرمائش ہے. اور عجب کرم شاہ والا تبار کرتے ہیں, اس کلام کی فرمائش ہے اور ساتھ لکھا ہے, اور میرے لیے دعا فرمائیں کل میرا ایگزام ہے. اللہ کریم جل وعلا آپ کو دنیا اور آخرت کے امتحانات میں کامیابیاں عطا فرمائے اور بے سبب بخش دے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے کچھ بعید نہیں ہے, اس کے لیے بڑا آسان ہے. اللہ کریم بے حساب بخشش پانے والوں میں آپ کو اور ہم سب کو شامل فرمائے. عمر بھائی کی طرف بڑھتے ہیں. عمر بھائی کچھ فرمائشیں پوری کیجیے. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ والہ
وسلم. Yeah.
کلام بھی سنا دیں اگر مدینے مجھ کو بلا لیں
مدینے مجھ کو بلا لے بہت
نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دیار کی بھی کیا بات ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت بھی کتنی بڑی ہے۔ رب العالمین جل وعلا نے انہیں رحمت للعالمین بنا کر بھیجا اور ان کے دیار کی محبت کو مسلمانوں کے دلوں میں رکھا ہے۔ کسی کو جانے کی خوشی ہے، کسی کو رہ جانے کا غم ہے، اور کسی کو یہ تمنا ہے کہ وہ جب چاہیں گے، کرم فرمائیں گے تو مجھ پر بھی نظر رحمت فرما دیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بندہ لو لگا کے رکھے، اور مفتی مدار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بڑی زبردست بات کہی، اور یعنی یوں سمجھے کہ جب یہ ذہن میں آتی ہے تو ذوق بھی بڑھ جاتا ہے، دل بھی خوشیوں سے بھر جاتا ہے۔ اب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے، خلاصہ عرض کر رہا ہوں کہ جو ارشاد فرمایا نا کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ کہ جب لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر لیں تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں. تو فرمایا کہ یہ حاضری ایک تو یوں ہے کہ خود بندہ مدینہ طیبہ میں حاضر ہو, اگر اسباب مہیا ہو جائیں اور یہ حاضری کی سعادت مل جائے تو بہت اچھا. فرمایا ورنہ جہاں ہے وہاں سے اپنی توجہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دربار کی طرف کرے کہ یہ بھی حاضری کی ایک قسم ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دربار کی طرف متوجہ ہو اور پھر اللہ رب العالمین جل وعلا کی بارگاہ میں دعائیں کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو بھی معاف فرماتا ہے, خطاؤں کو بھی مٹاتا ہے, اور پھر انشاءاللہ جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا تو لوجد اللہ تواب الرحیم کا زبردست دل افروز منظر بھی انشاءاللہ دیکھنے کو ملے گا. اللہ کریم ہم سے راضی ہو اور ہم پر اپنی رحمت کے ساتھ متوجہ ہو. مدرسہ کے ناظرین, نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جن لوگوں کو بہترین قرار دیا ان لوگوں میں ایک گروہ, ایک طبقہ, یا یوں سمجھیں کہ ان اعلیٰ صفات میں سے ایک بہترین صفت یہ بھی ہے کہ بندہ رب العالمین کے حضور توبہ کرنے والا ہو, اس کی بارگاہ میں لو لگانے والا ہو. جب بندہ اللہ کریم کی بارگاہ میں لو لگاتا ہے تو وہ اللہ کو بڑا پسند آتا ہے, اللہ اس سے محبت فرماتا ہے. اللہ کریم ہمیں توبہ کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے, اور جن کی توبہ اللہ کریم قبول فرماتا ہے ان سعادت مندوں میں ہم سب کو بھی شامل فرمائے, اور ہمیں حقیقی توبہ کی توفیق نصیب فرمائے. عقید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان عظیم کے مطابق بڑے اچھے ہیں وہ لوگ اور بڑے سعادت مند ہیں وہ لوگ کہ جنت میں داخل ہوں گے کہ جن کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو, یعنی کلمہ طیبہ پڑھتے ہوئے جو جائیں گے وہ انشاءاللہ بڑے سعادت مند ہوں گے کہ جنت کا داخلہ انہیں نصیب ہوگا. توبہ کے فضائل سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا. ایاز بھائی, ایسا لگتا ہے کہ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ لوگوں کو اس بات کی طرف متوجہ کرتے تھے کہ اپنے رب کی بارگاہ کو چھوڑنا نہیں ہے اور اسے مانگنے میں اکتانا نہیں.
ایسا ہی ہے بالکل, بلکہ آپ دیکھیے کہ قرآن کریم فرقان حمید کے اندر اللہ رب العالمین نے توبہ کرنے والوں کی عظمت کو بیان کرتے ارشاد فرمایا ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین.
سبحان اللہ,
ارشاد فرمایا بے شک اللہ تبارک و تعالی بہت توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے.
سبحان اللہ.
اور آپ دیکھیے کہ وہ کہنا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو خوبصورت فرمان میں ارشاد فرمایا, یعنی کہ بتقاضِ بشریت گناہ سرزد ہو جائیں گے لیکن ارشاد فرمایا کہ پھر وہ اللہ کا بندہ مومن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی وہ ہے, ارشاد فرمایا جو پھر اس گناہ پر ڈٹا نہ رہے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کرے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرے. ارشاد فرمایا سارے ہی بنی آدم خطا کار ہیں لیکن ارشاد فرمایا خطا کاروں میں بھی بہترین وہ ہے جو توبہ کرنے والا ہے. آپ دیکھیے کہ کتنی خوبصورت بات جو ہے وہ ارشاد فرمائے کہ خطا کار, یعنی گناہ تو بندے سے ہو جائے گا, خطا بندے سے ہو جائے گی, لیکن جو ہے وہ خطا کاروں میں بہترین وہ ہے پھر جو اس پر اصرار نہ کرے, اس پر ڈٹا نہ رہے, اس پر قائم نہ رہے, بلکہ اس پر ندامت کرتے ہوئے شرمندگی کا اظہار کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے, توبہ کا در اختیار کر لے. تو فرمایا خیر الخطائین, فرمایا خطا کاروں میں بہترین وہ ہے فرمایا جو توبہ کرنے والا ہے. تو توبہ جو ہے وہ ایسی ایک نعمت ہے ہم ایمان والوں کے لیے کہ جب تک توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ایک ایسا در رحمت ہمارے لیے کھول رکھا ہے کہ انسان جو ہے وہ کتنا ہی بڑا خطا کار ہو اگر وہ اس در سے آ جائے, اس دروازے سے آ جائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اور اس کے تقاضے پورے کر لے تو مالک کریم جو ہے وہ اس کی ساری خطاؤں کو معاف فرما دیتا ہے. اللہ سچی توبہ کی ہم سب کو جو ہے وہ توفیق عطا فرمائے.
آمین آمین آمین. سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیار امتی من دعا الی اللہ تعالی وحبب عبادہ الیہ, کہ میری امت میں بہترین وہ ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالی کی طرف بلائے, اس کی توحید کی طرف لوگوں کو بلائے اور اس راستے کی طرف دعوت دے. وحبب عبادہ الیہ, اور اللہ کے بندوں کو اللہ کا محبوب بنائے. اللہ کریم ہمیں اس بہترین وصف کو بھی اپنانے والا بنائے, اور یہ وصف اپنانا چاہتے ہیں تو پھر میں عرض کروں گا کہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہو جائے, یہاں الحمدللہ عز و جل نیکی کی دعوت دینے کا سلسلہ ہے, برائیوں سے روکنے کا سلسلہ ہے, اور یہی تو وہ وصف ہے کہ جو انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی سنت کریمہ رہا ہے. ہم میں بھی اللہ کریم یہ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے حقوق کی ادائیگی کی بھی سعادت نصیب فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین, سلسلے کا وقت اختتام پذیر ہوا, سلسلہ کرنے میں اگر غلطی کوتاہی ہو گئی رب العالمین جل وعلا اپنے فضل و کرم سے اسے معاف فرمائے اور گزارشات اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. صلوات و سلام.
یا نبی سلام علیکا, یا رسول سلام علیکا, یا حبیب سلام علیکا, یا حبیب سلام علیکا,
پھر آئی ہے دیکھو لبوں پر.